أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الامام حادی علیہ الصلوۃ والسلام السلام علی ائمۃ الہدى ومصابیح الدجا وعلام التقى وذوی النهى واولی الحجا. درود پڑھیے محمد و علی محمد. منشور امامت یا زیارت جامعہ کبیرہ موضوع سخن ہے. عرض ہوا کہ امام علیہ السلام نے پیروان امامت کے لیے اور پیروان ولایت کے لیے ولایت و امامت کا منشور تدوین فرمایا، تعلیم فرمایا، اور اسی منشور کے ایک حصے میں امام ہادی علیہ السلام نے پیروان ولایت کی ذمہ داری بھی بیان فرمائی کہ جب بھی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس زیارت نامے کی تلاوت کریں، امام کے سامنے جا کر اپنا عہد پیش کریں، بیان کریں کہ اس حضور سے قبل جو عمر بسر ہوئی وہ کیسے بسر ہوئی، اور آئندہ عمر کے لیے مجھے دستور امام سے چاہیے. یہ عہد ہے جو انسان زیارت کے وقت اپنے امام کے ساتھ باندھتا ہے، اور باقی عمر ساری موت تک اس عہد پر پابند رہتا ہے. اس کا ایک حصہ امام علیہ السلام نے یہاں سے شروع فرمایا، السلام علی ائمۃ الہدى. یہ ہستیاں جنہیں خدا نے انسان کی ہدایت پر معمور کیا ہے، جنہیں فریضہ ہدایت بشر سونپا ہے، یہ آئمہ ہدایت ہیں، یہ امام ہیں، اور وہ بھی ہدایت کے امام ہیں. امام کیا ہوتا ہے؟ معرفت امام ضروری ہے انسان کے لیے. معصوم کا فرمانا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتا جاہلیہ. جو انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جس طرح خدا کو پہچاننا ضروری ہے، معرفت خداوند تبارک و تعالی ضروری ہے، اول الدین معرفتہ، اور معرفت خدا کے بغیر اگر انسان مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. معرفت رسول ضروری ہے، معرفت رسول کے بغیر اگر انسان مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. معرفت معاد ضروری ہے، معرفت معاد کے بغیر اگر انسان مر جائے جاہلیت کی موت مرا ہے. امامت کی معرفت اور امام کی معرفت بھی واجب ہے، اگر اس معرفت و علم کے بغیر انسان مر جائے وہ جاہلیت کی موت ہے. کیسے ہم خدا کو پہچانیں گے، کیسے رسول کو پہچانیں، وہ کیسے امام کو پہچانیں؟ معصوم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ خدا کو پہچاننا ہے اس کی ربوبیت سے پہچانو، رسول کو پہچاننا ہے اس کی رسالت سے پہچانو، اس کے پیغام سے پہچانو، اور اگر امام کو پہچاننا ہے تو اس کی امامت سے پہچانو، اور اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو. چونکہ جو اور خدا کو ربوبیت سے نہیں پہچانتے وہ کسی مورتی کو خدا سمجھ لیتے ہیں، کسی مخلوق کو خدا بنا لیتے ہیں، کسی ستارے کو معبود بنا لیتے ہیں، کسی پتھر و حجر کو معبود بنا لیتے ہیں. جو رسالت سے رسول کو نہیں پہچانتے وہ کسی جھوٹے نبی کے رسالت کے قائل ہو جاتے ہیں، جو پیغام کے ذریعے رسول کو نہ پہچانے وہ کبھی رسول کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ خداوند نے انبیاء کو تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اور لوگ معجزات دیکھ کر ایمان لائے ان انبیاء پر. معجزات کے ذریعے نبی پر ایمان لانا خطرے سے خالی نہیں ہے. توجہ سے سننا اس نقطے کو. چونکہ معجزہ دیکھ کر نبی کو ماننا خطرے سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معجزہ کی معرفت نہ ہو انسان, شعبدے اور معجزے میں فرق نہ انسان کو معلوم ہو, تو جس طرح معجزہ دیکھ کر نبی کو مان لیتا ہے, شعبدہ دیکھ کر سامری کو بھی مان لیتا ہے. چونکہ انسان معجزے کی معرفت تو نہیں رکھتا, معجزہ ہے کیا چیز, معجزہ کون دکھاتا ہے, معجزہ کس کا فعل ہے, معجزہ کی حقیقت کیا ہے. ہم ہر انوکھے کام کو معجزہ کہتے ہیں. جو معمول سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جو روزمرہ دیکھنے میں نہ آئے, کبھی کبھی دیکھنے میں آئے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یہ نہیں ہوتا. معجزہ رسول دکھاتا ہے, معجزہ ولی دکھاتا ہے. اگر انسان معجزے اور شعبدے میں فرق نہ کر سکے, تمیز نہ کر سکے, تو جس طرح کبھی کسی رسول کو مانتا ہے, رسول کے مقابلے میں سامری کو بھی مان لیتا ہے. آپ توجہ فرمائیں, خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان بھی لائے, ایمان بھی لائے. لیکن ہمیں کچھ شخصیات ایسی ملتی ہیں جو رسول اکرم پر ایمان لائے, آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی, لیکن رسول سے کوئی معجزہ نہیں مانگا. کون شخصیات ہیں وہ؟ کہ پیغمبر اکرم نے جب اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا, سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے رسالت کی تصدیق فرمائی. سب سے پہلے حضرت نے تصدیق فرمائی, لیکن رسول اللہ سے کوئی معجزہ نہیں مانگا. کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے معجزہ دیکھ کر ماننا یہ تو سب مان رہے تھے. علی کی معرفت اس سے بلندتر ہے. علی کیوں ایمان لے آئے رسول اللہ کی رسالت پر؟ رسول کے پیغام کو سن کر کہ وہ رسول ہے جو خدا کی بات کرتا ہے, یہ وہ رسول ہے جو مخلوق کو خدا نہیں مانتا, یہ وہ رسول ہے جو کہتا ہے میرا خدا نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, یہ وہ رسول ہے جو کہتا ہے میرا خدا جسم نہیں ہے. جب اس رسول کا پیغام سنا, پیغام سن کر تصدیق فرما دی کہ یہ پیغام رسول ہی کا ہو سکتا ہے, غیر رسول ایسا پیغام لا نہیں سکتا, یہ رسول کا پیغام ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا, جب اعلان نبوت ان کے سامنے ہوا, اعلان رسالت ان کے سامنے ہوا, جناب خدیجہ فوراً ایمان لے آئیں. معجزہ طلب نہیں کیا کہ مجھے پہلے معجزہ دکھائیں پھر میں ایمان لاؤں گی. کیوں؟ کہ جناب خدیجہ نے وہ کردار بھی دیکھ لیا, وہ پیغام بھی دیکھ لیا, اور دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ کردار کسی نبی ہی کا ہو سکتا ہے اور یہ پیغام بھی نبی ہی کا ہو سکتا ہے. لیکن جو معجزہ دیکھ کر ایمان لائے اور معجزہ کو سمجھ نہ سکے, وہ سامری کا شعبدہ دیکھ کر سامری کے پیچھے چل پڑے. سامری ہر امت میں موجود ہے, ہر قوم میں موجود ہے. امامت بھی اگر امام کو اگر پہچاننا ہے تو امامت سے پہچانے, پہلے امامت کی معرفت ہو, پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیراہن امامت, یہ دستار امامت, یہ تاج امامت خدا نے کس سر کے لیے مقرر فرمایا ہے. لیکن جو امامت کی معرفت نہ رکھتے ہو اور امام پہچان لے چن لے, معلوم نہیں کہ وہ امام ہدایت چنے یا امام نار چن لے, شاید کسی امام نار کے پیچھے چل پڑے، شاید کسی امام جہنم کے پیچھے چل پڑے. قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، کچھ کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور کچھ کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ کو ہم نے امام بنایا وہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ائمہ نار بنا دیا ان کو. امام حق کو اگر پہچاننا ہے امامت سے پہچانیں. امامت کیا چیز ہوتی ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا السلام علی ائمت الہدا، ہدایت کے ائمہ پر اور ہدایت کے پیشواؤں پر درود ہو سلام ہو. وہ ہدایت کے ائمہ کون ہیں؟ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ہدایت کے ائمہ کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو منشور دیا، دستور دیا بنا کر، یہ امامت کا منشور ہے. امام علیہ السلام نے بتایا تمہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟ امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ائمہ کے بغیر، خدا کے بنائے ہوئے ولی کے بغیر تمہیں سمجھ میں آ جائے. یہ امامت جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ولی ہی تمہیں سمجھا سکتا ہے امامت کیا ہے. امام علیہ السلام نے اس حدیث نورانی میں لوگوں کے سامنے امامت کی تشریح کی. میں نے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا ایڈریس بھی عرض کیا ہے اور اس کے بعد چیزیں بعض جملات تیمن تبرکن آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. درود پڑھیے، میں اس حدیث کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسلام نامی وفر ابسامی، امامت ایک متحرک اسلام، ترقی پسند اسلام، ترقی یافتہ اسلام، ترقی پذیر اسلام کی بنیاد ہے. وفر ابسامی اور امامت دین کی سب سے بلند ترین شاخ کا نام ہے، سب سے بلند ترین شاخ. چونکہ جب درخت اگتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں، بڑے درختوں کی بعض شاخیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، اور بعض بڑی بلند ہوتی ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کی تعلیمات میں سے اگر تعلیمات دین کو لیں، امامت سب سے بلند ترین شاخ ہے. فرع سامی ہے، سامی بلندی کو کہتے ہیں، فرع سامی ہے، سب سے بڑی بلند ترین شاخ ہے. سب سے بڑی بلند شاخ پر ہر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. عام درختوں کی طرف بس اوقات انسان توجہ کرے، مطلب سمجھ میں آتا ہے. اگر ایک درخت پر جائیں اس کی سب سے بلند ترین شاخ پر جانا آسان کام نہیں ہے، فقط بعض لوگ ممکن ہے اس بلند ترین شاخ تک پہنچ سکیں، ہر انسان کی رسائی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ امامت وہ بلند ترین شاخ ہے، اس شاخ تک جانے کے لیے بلند ترین انسان کی ضرورت ہے، بلند ترین معرفت کی ضرورت ہے، اور بلند اعتقاد و ایمان کی ضرورت ہے. اس کے بعد انسان کی رسائی امامت تک ہوتی ہے. امامت و ولایت ایسے سادہ چیز نہیں کہ انسان کی دسترس میں آ جائے، ایک زبانی قول سے یا اقرار سے انسان امامی بن جائے، یا فقط ایک ذہنی تصور سے انسان سمجھے میری امامت تک رسائی ہوگی. امامت، امام نے فرمایا فرع سامی، بلند ترین شاخ ہے شجرہ دین کے اندر، عالی ترین شاخ ہے شجرہ دین کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا بل امام تمام السلام، توجہ فرمائیں، بل امام تمام السلام. امام ہاشم، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں امام کے ذریعے نماز کامل ہوتی ہے، امام کے وجود سے نماز کامل ہوتی ہے، ہر عبادت کامل ہوتی ہے. اگر امام نہ ہو عبادتیں کامل نہیں ہوتی، امام نہ ہو عبادتیں کامل نہیں ہوتی. یا میں تھوڑا سا اس مطلب کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، بل امام تمام الصلات، اس کے اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ امام کے ذریعے نماز اپنے کمال تک پہنچتی ہے. نماز کے بارے میں کہا گیا کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور نماز ہی کے بارے میں کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اگر کوئی معراج میں جانا چاہتا ہے، ہم نے تو واقعات سنے انبیاء کا معراج، حضرت ابراہیم کی معراج خدا نے ذکر کی، حضرت موسیٰ کی معراج خدا نے ذکر کی، اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا معراج کو. یہ تو انبیاء کی معراج ہے، یہ معصومین کی معراج ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور بہت ساری معراج ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا. چونکہ انبیاء سب کا سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، بعض لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، پھر ہر چیز نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں ہدایت بشر سے مربوط ہر چیز موجود ہے. قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن سے پوچھے خود قرآن کیا ہے، اور قرآن مردے بخشوانے کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن زندوں کے لیے خدا نے نازل کیا، مردوں کے اوپر نازل نہیں کیا. قرآن کیا ہے، خود قرآن سے پوچھے، قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے، بشر کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ قرآن جو خدا نے اس مبارک مہینے میں نازل کیا، یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہر چیز جو ہدایت سے مربوط ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. لہذا جغرافیہ کی چیزیں نہ قرآن سے ڈھونڈو، سائنس قرآن سے نہ نکالو. ابھی اس وقت ایک رائج چیز جو بڑی پسند کی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن سے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ساری قرآن سے ثابت کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی قرآن سے نہ ثابت کی گئی، قرآن پیچھے رہ جائے گا. لہذا کوشش کرتے ہیں قرآن سائنس کے ذریعے، سائنس قرآن کے ذریعے ثابت کریں. نہ، سائنس ایک اپنا الگ علم ہے، قرآن الگ کتاب ہے. قرآن ہدایت کے لیے ہے، سائنس ہدایت کے لیے نہیں ہے. سائنس ہدایت کے لیے نہیں ہے، سائنس کا کام ہے آپ کو وسائل زندگی بنا کے دینا، آپ کو زندگی کی سہولتیں دینا، آپ کو آلات و ابزار بنا کے دینا، یہ سائنس کا کام ہے. لیکن قرآن کا کیا کام ہے؟ قرآن کا کام ہے کہ جس کے پاس یہ آلات و ابزار ہیں خود اسے بنانا. قرآن انسان بناتا ہے، سائنس انسان کا سائیکل بناتی ہے. سائنس سواری بناتی ہے، قرآن سوار بناتا ہے اس کے پاس. سائنس گاڑی بناتی ہے، قرآن اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا انسان بناتا ہے. یہ کسی سائنس سے ٹیکنالوجی سے نہیں بنتا. قرآن جو کچھ بناتا ہے وہ بشر سے نہیں بنتا، وہ جن و انسان دونوں مل کر بھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. اہل بیت بھی اسی لیے ہیں، انبیاء بھی اسی کے لیے ہیں. خدا نے اہل بیت کو کیوں مبعوث فرمایا؟ حقیقت قرآن و اہل بیت ایک ہی ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر دو گران بہا گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں. قرآن کیوں آیا؟ ہدایت بشر کے لیے. اہل بیت کیوں آئے؟ السلام علی ائمت الہدا، ائمہ بھی آئے ہدایت بشر کے لیے، جدا نہیں ہے. نہ قرآن آیا کہ قرآن کے ذریعے سے ہم مردوں کو بخشوائیں، اور قرآن کے ذریعے سے سستی چیزیں مہنگی بیچیں قسم کھا کھا کے. اور قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ قرآن کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالیں، قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس کے ذریعے سے ہم مناظرے کریں. نہ، قرآن آیا ہدایت کے لیے، اہل بیت بھی آئے ہدایت. یہ دو نسخے خدا نے، ایک ہی ہدایت کے دو نسخے بنا کر بشر کو عطا کیے. قرآن سے بھی ہدایت پاؤ، اہل بیت سے بھی ہدایت پاؤ. بعض کوشش کرتے ہیں قرآن سے عجیب و غریب چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سائنس نکال رہا ہے، کوئی اسے جغرافیہ نکال رہا ہے، کوئی اس سے کیا ثابت کر رہا ہے، کوئی اس سے کیا ثابت کر رہا ہے، اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں، ابھی چونکہ آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ چیز قرآن سے ثابت کریں، اگر ہدایت سے مربوط کوئی چیز ہو تو قرآن میں ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس کا ہدایت سے کوئی رابطہ نہ ہو وہ قرآن میں موجود نہیں. کتنے انبیاء خدا نے محفوظ فرمائے؟ 124,000 انبیاء. قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ 24 انبیاء کا تذکرہ ہے. 124,000 انبیاء میں سے قرآن میں فقط 24 انبیاء کا تذکرہ ہے. کیوں 24 انبیاء کا تذکرہ ہے؟ چونکہ یہ 24 کی سیرتیں اور یہ 24 کے اصول 124,000 کے اصول ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک جملہ بیان فرماتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے اگر دو آدمیوں کو بھی ایک گھنٹہ ایک جگہ بٹھا دیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. اور انبیاء، اگر 124,000 انبیاء کو خدا ایک ہی جگہ، ایک ہی محلے میں اور ایک ہی بڑے حال میں، اگر خدا 124,000 انبیاء کو جمع کر دے ایک بڑے حال میں، کسی بڑی مسجد میں، اور وہاں سادہ سال تک وہ زندگی بسر کرے اذن الہی سے، آپ 100 سال بعد بھی جا کر دیکھیں گے معمولی سے مسئلے میں بھی انبیاء میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، معصومین میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ معصوم ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے ان انبیاء میں سے اتنے انبیاء کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان انبیاء کا جن کا ذکر کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بھی بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، امامت دی، یہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کریں گے. ان کا وظیفہ ہدایت کرنا ہے، ان کا فریضہ ہدایت کرنا. البتہ ہدایت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہدایت لینے والا موجود ہو. قرآن تو موجود ہے، قرآن سے لینے والے موجود نہیں ہیں. اگر قرآن سے لینے والے بھی ہوتے، قرآن جیسی ہدایت دنیا میں کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے. اگر قرآن پہ عمل ہوتا آج پوری دنیا پر حکومت مسلمانوں کی ہوتی، اہل قرآن کی ہوتی، سب سے زیادہ عزت والے مومنین ہوتے، مسلمین ہوتے، اور غلبہ آج پوری دنیا پر اسلام کا ہوتا، مسلمانوں کا ہوتا، اگر قرآن پر عمل ہوتا، اور اگر اہل بیت سے تمسک ہوتا، اہل بیت سے ہدایت لوگوں نے لی ہوتی. قرآن رکھ لیا ہم نے مردوں کے لیے، اور اہل بیت کو رکھ لیا ہم نے فقط ثواب کے لیے، ہدایت دونوں سے نہیں لی لوگوں. خداوند تبارک و تعالی نے امامت سے آشنا کرنے کے لیے، چونکہ بل امام تمام الصلاۃ، امام کے ذریعے سے نماز کامل ہوتی ہے، امام کے ذریعے سے دین کامل ہوتا ہے، امامت کے ذریعے سے دین کامل ہوتا ہے. پورا دین خداوند نے نازل فرما دیا اور رسول اللہ کو حکم دیا، اے پیغمبر جا کر یہ دین لوگوں میں پہنچا دے. 23 سال لگا کر رسول اللہ نے وہ دین لوگوں تک پہنچایا. آخر کر خداوند نے فرمایا کہ آپ وہ چیز بھی پہنچا دیں جس کے ذریعے سے دین کامل ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی پہنچا دیں. اہتمام کیا، حکم دیا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کے پروردگار نے نازل کیا اسے لوگوں تک پہنچا دیں. کسی سے جھجکے بھی نہیں، کسی سے ڈرے بھی نہیں. اللہ یحسمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور اے رسول، اگر یہ چیز نہ پہنچی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر رسول یہ چیز نہ پہنچی، سمجھو رسالت کی کوئی چیز لوگوں تک نہیں پہنچی. یہ چیز ضرور پہنچے، اور جب رسول اللہ نے وہ چیز پہنچا دی تو دو آیتیں نازل ہوئی، اسی وقت نازل ہو گئی. ایک آیت یہ نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے دین تمہارے لیے کامل کر دیا. آج تمہارا دین کامل کر دیا. اور ساتھ ایک اور آیت بھی اسی لب و لہجے کے ساتھ اتری, وہ کیا تھی؟ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. آج اس سے پہلے کیا تھا؟ دشمن دین پر حملے کرتا تھا, ناکام ہو جاتا تھا, مایوس نہیں ہوتا تھا, لیکن جس دن خدا نے امامت و ولایت کا ستون دین کو دے دیا, ساتھ ہی فرما دیا دین کامل ہو گیا, کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے. آج کافر مایوس ہو گیا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب دین کا. کیوں؟ کہ دین کو نظام امامت مل گیا, دین کو امامت کا قلعہ مل گیا. اس امامت کے قریب لانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا, ایسا خوبصورت اہتمام کیا کہ انسان پیدا ہو, تھوڑا سا بڑا ہو, شعور سنبھالے تو امامت کے نظام سے آشنا ہوتا جائے, امامت کے نظام سے آشنا ہوتا جائے. نماز عبادت خدا ہے, معراج مومن ہے, قربان لکل تقی, نماز کے بارے میں معصوم کے, یہ سارے فرامین معصوم کے ہیں. اصلاتوں میں اصلاتوں قربان لکل تقی, انسان ہر نماز ہر متقی کی قربانی ہے. آپ جانور بھی قربانی کرتے ہیں, ابھی عید گزری ہے, بہت ساروں کو توفیق ہوئی ہے, انہوں نے قربانی کی ہے. قربانی کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں کہ بڑا موٹا بکرا, بڑا موٹا بیل لے کر آئیں, اور زیادہ مہنگا لے کر آئیں. اب تو میڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, اور بکرا منڈی میں جا کر دکھاتا ہے منظر سارا بکرا منڈی کا, کہ خریدنے والے اور بیچنے والے اور کیا منظر. لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑا چربی والا اور بڑے گوشت والا کوئی بکرا یا کوئی بیل خرید کر لا کر سب کو دکھا کر قربانی کرے. اور جب موٹا تازہ جانور قربانی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی موٹے تازے جانور کی ہے. جو اونٹ ذبح کرے سب سے بڑی قربانی اس نے کی, جو سب سے بڑا بیل ذبح کرے اس کا مطلب ہے سب سے بڑی قربانی اس نے کی. لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بیل ذبح کرنا قربانی نہیں ہے, سب سے بڑی قربانی انسان کی نماز ہے. سب سے بڑی قربانی نماز ہے. قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی جو خدا کے قریب کرے. قربانی کاٹنے کو نہیں کہتے, قربانی اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں. ذبح کرنا اور چیز ہے, قربانی اور چیز ہے. جانور کو ذبح کرنا قربانی نہیں ہے, بلکہ جانور کو خدا کے لیے ذبح کرنا قربانی ہے. ورنہ جانور کاٹنا قربانی ہو تو قصائی سب سے زیادہ جانور کاٹتا, وہ سب سے زیادہ قربانی کرنے والا ہے. جانور کاٹنا قربانی نہیں ہے, اللہ کے لیے اس کو کاٹنا قربانی ہے. یعنی انسان کے اس عمل سے انسان خدا کے قریب ہو جائے. بس ہر وہ عمل قربانی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے. امام فرماتے, معصوم فرماتے کہ سب سے بڑا عمل جو تمہیں خدا کے قریب کرتا ہے وہ تمہاری نماز ہے. الصلاۃ قربان لکل تقی, ہر متقی کو خود نماز سے بڑھ کر کوئی چیز خدا کے قریب نہیں کر سکتی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کون سی نماز, کون سی نماز قربان لکل تقی. شرائط ہے, اس کی شروط ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ قربانی کرو تو وہ خدا قبول کر لیتا ہے. نماز کی بھی شرائط ہیں, ان شرائط کے ساتھ اگر نماز ادا ہو جائے تو یہ نماز معراج مومن ہے, یہ مومن کی معراج ہے. چند معراج کا ذکر قرآن نے کیا, میں نے عرض کیا باقی نہیں ہے قرآن کے اندر. توقع بھی نہ رکھیں کہ ساری معراج قرآن کے اندر ہو. آئمہ معصومین کے معراج کا ذکر اگر قرآن میں سری نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ معصوم کو معراج نہیں ہوتی. یا عام مومنین کے لیے خدا نے فرمایا کہ معصوم تو بہت بڑی چیز ہے, امام تو بہت اعلیٰ چیز ہے. خداوند نے فرمایا ہر مومن معراج کر سکتا ہے, ہر مومن معراج کر سکتا ہے, صرف اس کو معراج کرنے کا طریقہ آتا ہو, معراج کرنے کا ڈھنگ آتا ہو انسان کو. ہر مومن کے لیے خدا نے راستہ کھلا رکھا. خدا کی ذات تو معاذ اللہ بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے. چونکہ عموماً جن لوگوں کے ہاں دل جن کا تنگ ہوتا ہے, جیب تنگ ہو یا نہ ہو لیکن دل تنگ جن کا ہوتا ہے, وہ ایک دو آدمیوں کو بلا کر باقی کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ سب کو کھلائے پکائیں، یہ ایک دو آدمی ہیں ان کو چائے پلا دیں گے، آپ باقی سارے باہر رہیں، لیکن اللہ تو صاحب جود ہے، اللہ تو صاحب سخا ہے، اللہ کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کے خزانے ایسے ہیں، یا من لا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما، اے وہ ذات کہ جو جتنا خرچ کرے اس کی جود و سخا میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نعمتیں کم نہیں ہوتی۔ بس خدا کیوں کسی پر راستہ بند کرے، خدا نے راستے سب پر کھلے چھوڑ دیے، لیکن جس طرح انسانوں کے مرتبے ہیں، انسان معصوم ہے اور غیر معصوم، معصوم کے مرتبے کا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا، معصومین کے بھی مرتبے ہیں، جس جو مرتبہ رسول اللہ کا ہے وہ مرتبہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جو مرتبہ امیر المومنین کا ہے وہ مرتبہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو معراج بھی مرتبوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، جتنا جس کا مرتبہ ہوگا اتنی اس کو معراج ہوگی۔ خود معراج کے لیے کوئی تیار تو ہو، معراج کے لیے کوئی اپنے آپ کو تیار تو کرے۔ ہم کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں جب معراج النبی بیان کی جاتی ہے، زاکرین خطبہ جب ہمارے سامنے معراج پڑھتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے انسان کو سن کر، معراج سن کر۔ اب جب معراج سن کر اتنا لطف آتا ہے تو معراج کر کے لطف دوبالا ہو جاتا ہے، یہ معراج کرے انسان لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیسے معراج کرے؟ خداوند نے فرمایا میں ہر روز تمہیں فرصت دیتا ہوں معراج کی، روزانہ تمہیں فرصت دیتا ہوں معراج کی، آؤ معراج کرو، ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 5 دفعہ تمہیں معراج کے لیے بلاتا ہوں، 5 دفعہ تمہیں معراج کے لیے بلاتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن کون سی نماز، کیسی نماز؟ شرائط ہے، بالامام تمام الصلاۃ، امام اگر ہو تو نماز کامل ہے، امام ہو تو دین کامل ہے۔ امامت سے آشنا کرنے کا خدا نے جو خوبصورت نظام بنایا، ہم نے پہلے میں نے تعبیر بیان کی تھی کہ ہم نے دین کو کاٹ کاٹ کے، الگ الگ کر کے، حصے بکھرے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وہ قصاب کی طرح کسی کو ایک پاؤ دیا، کسی کو آدھا کلو دیا، کسی کو 1 کلو دیا، اور جتنا جس کی گنجائش تھی اتنا لے گیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا دین آ گیا۔ اگر ایک جانور کاٹتا ہے قصاب، اور اس میں سے آپ جا کے 1 کلو گوشت خرید لے آتے ہیں، تو پورا حیوان تو آپ کے گھر میں نہیں آگے، 1 پاؤ آیا، 1 کلو آیا آپ کے گھر میں، اور وہ 1 ٹن کا تھا، 1 ٹن میں سے 1 کلو آیا آپ کے گھر میں، تو باقی کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کہتے میرا پیٹ 1 کلو سے بھر جاتا ہے، باقی کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین زندگیوں میں اتنا ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، آٹے میں کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ اگر 1 کلو آٹا گوندھیں کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ 1 چٹکی، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نمک زیادہ نہ ہو، خیال رکھتے ہیں کہ یہ نمک زیادہ، ورنہ یہ کھایا نہیں جائے گا، 1 چٹکی کے برابر رکھتے ہیں۔ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تہذیب کے مطابق، کلچر کے مطابق، رسوم و رواج کے مطابق، اپنے علاقائی اور قومی اور زبانی اور ان رسومات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں چٹکی کے برابر شام کو تھوڑا سا مذہب دین بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ نمکین رہے، بے مزہ نہ ہو جائے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ نمک سے زیادہ نہ ہو جائے، نمک کی مقدار سے زیادہ دین نہ ہونے پائے۔ لہذا گھر میں بھی مرد عورت کو کہتا ہے کہ پردہ نہ کرنا، بہت زیادہ مولانی نہیں بنو، کہتے ہیں نا اتنی زیادہ مولانی نہیں بنو۔ خاتون بھی شوہر کو کہتی ہے داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے زیادہ مولوی نہ بنو، یہ تھوڑا سا دین، یہ جو مجلس سناتے ہو بس یہی کافی ہے، یہ جو نماز پڑھ لیتے ہو عید کی بس یہی کافی، اب اس سے زیادہ دین ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ دین ہم نے کیا کرنا۔ کوشش کرتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو بچاتے ہیں کہ دین اس سے زیادہ، وہ سمجھتے ہیں کہ دین بھی کالیسٹرول کی طرح ہے کہ اگر زیادہ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، کنٹرول کرتے ہیں، دین کو کنٹرول کرتے ہیں کہ زندگی میں زیادہ نہ ہونے پائے، کنٹرول ریٹ پر لیتے ہیں۔ نہ، دین ایسی چیز ہے جو جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے، جتنا زیادہ ہو اتنا، چونکہ دین حیات ہے، زندگی جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین معرفت کا نام ہے، معرفت جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر، علم جتنا زیادہ ہو اتنی بہتر ہے، عبادتیں جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے، اور عزاداری جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے۔ 10 دن بعد تھک کے گھر نہیں جا بیٹھنا ہے، دس دن بعد یہ نہ کہنا کہ اب تھک گیا ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. عزاداری دس محرم سے تو شروع ہوتی ہے نہ کہ دس محرم پہ ختم ہوتی ہے. دس محرم سے عزا و سوگواری شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے سوگوار کربلا کے انہوں نے کب سے سوگ کا آغاز کیا؟ دس محرم سے, شام غریباں سے آغاز کیا. نہ کہ دس محرم کو الوداع کا نوحہ پڑھ کے جا کے گھر میں جا بیٹھے. دس محرم سے تو آغاز ہوا, شروع ہوا. جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر. گھر گھر میں عزا ہو, گلی گلی میں عزا ہو, کوچے کوچے میں عزا ہو. نماز ادا کریں. نماز ستون دین ہے, لیکن نماز کے اندر خدا نے ایک ایسی چیز رکھی ہے, چونکہ ہم نے نماز کو الگ کیا ہوا, دوسری چیزوں کو الگ کر دیا, کاٹ دیا. بعضوں نے تو نہ صرف دین اور عبادتوں کو اور ان کو ایک دوسرے سے کاٹ کے الگ کر دیا, دین و دنیا الگ کر دیے, دین و سیاست الگ کر دیے, دین و معیشت الگ کر دی, دین اور تعلیم الگ کر دیے, دین اور انسان الگ کر دیا, ہر چیز الگ کر دی. بلکہ بعضوں نے تو آ کر نہ صرف الگ کیا بلکہ ان میں جھگڑا بھی کروا دیا. ایک گھر میں کئی بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, بڑا اتحاد و اتفاق ہوتا ہے. ایک بہو آتی ہے, ایک بھائی شادی کرتا ہے, وہ آتی ہے بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے بوڑھی بوڑھے کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارتی, الگ سے گھر لو, ہم الگ کوارٹر میں رہتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں. اور نہ صرف بھائی کو بھائی سے الگ کرتی ہے بلکہ بھائی کو بھائی کا مخالف بھی بنا دیتی ہے, دشمن بھی بنا دیتی ہے. دیکھنے میں تو عورت ہے لیکن حقیقت میں چڑیل ہے, جو بھائیوں کے اندر اختلاف ڈال دے. اسی طرح یہی حشر باز دین کا کرتے ہیں کہ دین کے بعض حصوں کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. یہ الگ کرنا بھی ظلم ہے دین پر, اور اس سے بڑا ظلم ہے کہ یہ الگ الگ کیے ہوئے حصوں کو پھر آ کے آپس میں لڑا بھی دیتے ہیں, ٹکرا بھی دیتے ہیں, آپس میں لڑائی کرواتے ہیں نا. دین کے دین کے ساتھ جنگ کرواتے ہیں, مومن کے مومن کے ساتھ جنگ کرواتے ہیں, دیندار کی دیندار کے ساتھ جنگ کرواتے ہیں. خدا نے فرمایا جنگ کرو لیکن دیندار بے دین کے ساتھ لڑے, دیندار بے دین کے ساتھ لڑے, نہ دیندار دیندار کے ساتھ لڑے. مسلم مسلم کے ساتھ نہ لڑے, مومن مومن کے ساتھ نہ لڑے, بلکہ مومن کافر کے ساتھ لڑے. دین بھی جنگ سکھاتا ہے, لیکن بعض ان کو میں اکثر تعبیر کرتا ہوں دین باز. کچھ لوگ ہیں دیندار, کچھ ہوتے ہیں دین باز. دین باز کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دینی کھیل کھیلتے ہیں, جیسے بٹیر باز ہوتے ہیں. بٹیر باز کیا کرتے ہیں؟ بٹیر کو علامہ اقبال نے کہا کہ ممولے کو شاباز سے لڑائیں, خدا نے ابابیل کو فیل سے لڑایا, چھوٹے کو کبھی سے لڑایا, ضعیف کو طاقتور سے لڑایا. لیکن بٹیر باز کون ہوتا ہے؟ جو بٹیر کو بٹیر سے لڑاتا. خوب, یہ بٹیر باز جب دین میں آ جاتے ہیں تو وہ بٹیر لڑانے کی عادت ہوتی ہے, لہذا یہاں بھی آ کر دین کو دین سے لڑاتے ہیں, مومن کو مومن سے آ کر لڑا دیتے ہیں. کیا لڑاتے ہیں؟ جی, نماز اور عزاداری کی جنگ کرا دیتے ہیں آپس میں. نماز اور عزاداری کی جنگ کیسی ہے؟ نماز اور عزاداری میں جنگ ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہے. کیوں؟ کہ دین کہتا ہے نماز پڑھو, دین ہی کہتا ہے عزاداری کرو. دین ہی دونوں کی تعلیم دے رہا ہے. جب دین دونوں کی طرف بلا رہا ہے, ان میں آپس میں جنگ کیسی ہے؟ پھر بڑی بڑی جنگیں کروا دیتے ہیں یہ لوگ. یہ دین کو کاٹ کے الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے. اب میں ذرا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت کو کس طرح سے نماز کے ذریعے سے ہمیں امامت سمجھانا چاہیے. پانچ وقت کی نماز آپ پر واجب قرار دی گئی, لیکن یوں نہیں کہ امامت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی, بلکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. خوب, جماعت کے لیے کس, کیوں جماعت کے ساتھ پڑھے؟ بعضوں کے ذہن میں یہ کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے, چونکہ ہر چیز کا ہم نے ثواب رکھا ہوا فلسفہ. عزاداری کرتے ہیں ثواب کے لیے, نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, لہذا ثواب لے لیتے ہیں, ہدایت وہیں چھوڑ دیتے ہیں. ثواب لے لیتے ہیں, فرائض وہیں چھوڑ دیتے ہیں. عزاداری کا ثواب لے کے گھر چلے جاتے ہیں اور عزاداری کی ذمہ داریاں وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نماز کا ثواب سمیٹ لیتے ہیں لیکن نماز کی روح جو فساد و فاشا سے روکتی ہے اس کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نماز جماعت کیوں؟ صرف ثواب کے لیے؟ نہ, صرف ثواب کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کو مشق کروائی جا رہی ہے. نماز جماعت مشق ہے, آپ کی مشقیں ہیں. جس طرح فوج مشقیں کرتی ہے نا, جنگی مشقیں کرتی ہے. جنگی مشقیں کیوں کرتی ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں جی ہم گھر میں ہی مشق کر لیں گے. بعض فوجی اگر ایسے ہماری طرح کے ہو جائیں تو وہ کیا کہیں گے کہ اب کون جائے گھر سے جائے مثلاً باہر. وہ مشقیں بھی جنگلوں میں ہوتی ہیں عموماً, پہاڑوں میں دشوار جگہوں پر ہوتی ہیں, سخت موسم میں ہوتی ہیں. یہ اگر سست فوجی ہو, ناکارا فوجی ہو, نااہل فوجی ہو, یہ کیا کہے گا اب کون جائے جا کر جنگل میں گرمی میں اس سختی میں جا کر مشق کرے. یہ گرمی میں مشق کر لیتا ہوں میں, یہیں پر مثلاً سین میں جا کر یا اپنے ہی مثلاً حمام میں جا کر جنگی مشقیں یہیں پر کر لیتا ہوں میں. جنگی مشقیں گھروں میں نہیں ہوتی, جنگی مشقیں میدان جنگ میں ہوتی ہیں. اور کون فوجی جنگ لڑنے کے قابل ہوتا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ جنگی مشقیں کی ہوئی ہوں. سب سے زیادہ جو فوج جنگی مشقیں کرے وہ سب سے زیادہ لڑنے کی مہارت رکھتی ہے. تو قرآن نے اسی اصول کے تحت, خدا نے اسی اصول کے تحت ہمارے لیے نظام امامت مقرر فرمایا, اور خدا کے علم میں تھا کہ یہ نظام امامت ان کے لیے مقرر بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ان کو اگر مشق امامت نہ کروائے یہ کبھی امامت کی اتباع نہیں کر سکیں گے. امامت کی مشقیں کروائی خدا نے ہم سے. کس طرح سے مشقیں کروائیں؟ کہا کہ روزانہ 5 ٹائم نماز جماعت پڑھو. نماز جماعت کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کو کہا کہ آپ امام جماعت بن جاؤ اور دوسروں کو کہا کہ آپ مقتدی بن جاؤ, آپ معموم بن جاؤ. یعنی آپ اقتدا کرو, اے پروردگار کس طرح کیوں اقتدا کرے, کس لیے اقتدا کرے؟ اس لیے کہ خدا کا یہ فرمانا ہے کہ یہ امام ہے, تم اس کی اقتدا کرنا تھوڑے سے وقت کے لیے, 5 منٹ کے لیے, 4 رکعتوں کے اندر اقتدا کرنا سیکھ لو. کیوں؟ تاکہ اقتدا تمہاری عادت بن جائے. اس لیے کہ میں نے تمہاری پوری زندگی کے لیے امام مقرر کیا ہوا ہے. اگر 2 رکعتوں میں اقتدا کی مشقیں کر لی تو زندگی بھر امام معصوم کی اتباع کرتے رہو گے. اس لیے خدا نے فرمایا کہ امامت کی مشقیں کرو. اپنے میں سے ایک کو آگے کر لو. جنگی مشقوں میں یہی ہوتا ہے, جنگی مشقوں میں فوج کا کمانڈر ان چیف تو نہیں آتا مشقیں کروانے. جو جنگ کا حکم دیتا ہے, اصلی جنگ کا جو حکم دیتا ہے, وہ تو نہیں آتا جنگی مشقیں کروانے. جنگی مشقیں کون کرواتا ہے؟ کوئی ایک جونیئر افسر کو جنگی مشقوں کا کمانڈر بنا دیتے ہیں کہ آپ یہ مثلاً ایک مصنوعی جنگ, ایک ایسی جنگ جس میں حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت سے ملتی جلتی جنگ ہے, یہ جنگ کرو. آپ ان کو آرڈر دو, وہ آپ کے آرڈر کو مانے. اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ تو اوالدار ہے میں اس کی بات نہیں مانتا, یہ تو صوبے دار ہے میں اس کی بات نہیں مانتا, میں تو کسی جنرل کی بات مانوں گا, میں جنرل کے پیچھے چلتا ہوں. ایک فورس ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں اسی طرح, وہ صرف اوالدار کی بات مانتے ہیں, کسی اور کی نہیں مانتے. ایف سی ممکن ہے یہاں تشریف فرما بھی ہوں بعض حضرات سے تعلق رکھنے والے فورس سے. ایف سی والے صوبے دار اور اوالدار کی بات مانتے ہیں, اپنے اعلیٰ کمانڈر کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا عمر بھر, لہذا اگر اعلیٰ کمانڈر آ کر حکم بھی دے دے تو انہیں پہچانتے ہی نہیں ہے یہ آیا کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اگر وہ بھی کوئی حکم دینا چاہے تو صوبے دار کے ذریعے ہی حکم دیتا ہے, ان کو صوبے دار آرڈر دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں, لیکن اگر جنرل آ کر آرڈر دے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, چونکہ انہوں نے ہمیشہ جونیئر دیکھا ہوتا ہے. اب بعض اس لیے کہ ہمیں صرف وہ اعلیٰ کمانڈر حکم دے گا تو ہم اٹھیں گے, نہ. مشقیں کرنے کے لیے اعلیٰ کمانڈر نہیں ہوتا, مشقیں کرنے کے لیے ایک جونیئر کمانڈر بنایا جاتا ہے. وہ تمہیں مشقیں کرواتا ہے کس لیے؟ تاکہ اعلیٰ کمانڈر اگر ایک دن آ کر تمہیں دستور دے تو تمہیں جنگ لڑنے کا طریقہ آتا ہو, تمہیں حکم ماننے کا طریقہ آتا ہو. جو محراب کے اندر آ کر ایک امام کی اقتدا میں 2 سجدے نہیں کر سکتا, وہ اس امام کی اقتدا میں آ کر سجدے میں سر کٹوا بھی نہیں سکتا. سر گرانا آسان ہے, سر کٹانا مشکل. یہ امامت کی مشقیں ہیں, نماز امامت کی مشقیں. ہم نے دین کو الگ الگ کر کے سمجھا, امامت الگ کر کے, نماز الگ کر کے سکھا. لیکن اگر امامت اور نماز کا رابطہ جوڑیں, بغیر امام کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں بل امام تما والصلاه، اے نمازیو، وہ جو صرف نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے دین پر عمل کر لیا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ کر بغیر امامت کے نظام کے اور بغیر امام کی معرفت کے اور بغیر امام کی اطاعت کے اور بغیر امام کے ساتھ عہد کے یہ نماز کہیں نہیں پہنچا سکتی. وہ نماز معراج ہے جس کی زمام امام کے ہاتھ میں ہو، جو امام کی امامت میں ہو رہی ہے. روزمرہ مشق کرو، جب امام ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرما کر حکم دیں گے، دستور دیں گے، دستور ماننے کی مشقیں تو کر لو پہلے. یہاں پر بل امام تمام الصلاۃ و بل امام تمام الزکاۃ و بل امام تمام الصیام والحج والجہاد. امام کے ذریعے سے زکات کامل ہوتی ہے، امام کے ذریعے سے حج کامل ہوتا ہے، امام کے ذریعے سے جہاد کامل ہوتا ہے، امام کے ذریعے سے نظام امامت برپا ہوتا ہے. اگر امام نہ ہو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ہشام ابن حکم حضرت امام صادق علیہ السلام کے بڑے بڑے ہوشیار رشید بارشادت شاگرد تھے. ایک دفعہ انہیں کسی مخالف عالم کے ساتھ مناظرے کا موقع ملا. بصرہ میں گئے اور جا کر مناظرہ کیا. امام مدینے میں تھے، یہ بصرہ میں گئے. ہشام جوان تھے ان دنوں، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی. ایک عالم تھے وہاں جو مسلک امامت کو نہیں مانتے تھے، مخالف تھے، اور علمی طاقت ان کے پاس تھی، لہذا کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے تھے، مناظروں میں سب کو شکست دے دیتے تھے. ہشام جوان تھے، یہ گئے اس کی مجلس میں، گئے جا کر بیٹھے. امام علیہ السلام نے خود ہشام سے پوچھا، ہشام بتاؤ اس عالم کے ساتھ جو تمہارا مناظرہ ہوا کیسا ہوا؟ ہشام نے کہا، حضور آپ کی بارگاہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا اپنی کارکردگی بتاؤں. امام نے حکم دیا کہ بتاؤ، ضروری ہے. بتانا شروع کیا ہے ہشام نے کہ ہوا یہ کہ میں جوان تھا، چھوٹا سا تھا، بصرہ میں جانا ہوا میرا، اور بصرہ میں جانے کے بعد میں نے پوچھا وہ عالم دین کہاں ہے، کہاں وہ مجلس اور کہاں خطاب و واعظ کرتے ہیں. بتایا گیا میں اس کی مجلس میں گیا، بڑا رش تھا، کم میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا اوپر سے ممبر کے قریب چلا گیا، جا کر بیٹھا، بڑی مشکل سے جگہ ملی. پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا مجھ سے سوال پوچھو. جب سوال پوچھنا شروع کیے تو میں بھی اٹھا، میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے، آپ جواب دو. اس نے کہا پوچھو. چونکہ باقی پوچھنے والے بڑی عمر کے تھے، یہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے ہشام. کہا پوچھو آپ. ہشام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ سارے اہل مجلس ہنس پڑے. ایک تو بچہ چھوٹا اٹھ کے سوال پوچھ رہا ہے، اور وہ بھی سوال کیا پوچھ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں. ان کو بھی ناگوار گزرا. تبسم کر کے کہنے لگے گی کیا سوال ہے، سوال پوچھنا تو سوال پوچھو. کہا بار کہ آپ نے کہا ہوا ہے جو مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا، میرا یہی سوال ہے، اگر جواب دینا ہے تو اس کا جواب دے دو، یہی میرا سوال ہے. تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا میری آنکھیں ہیں. کہا ان آنکھوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا اچھا تمہارے کان ہیں؟ کہا میرے کان ہیں. یہ اصول کافی میں موجود ہے یہ مناظرہ. کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا کان بھی ہیں. کہا کانوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا کانوں کے ساتھ سنتا ہوں. کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاتھ بھی ہیں. ہاتھوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ مجلس ساری ہنس رہی ہے اور کوئی اشارہ کر رہے ہیں جوان کو بٹھاؤ، یہ وقت ضائع کر رہا ہے، یہ ٹائم ایسے کر رہا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے، بعض بے حوصلہ لوگ ہوتے ہیں مجلس میں، وہ کسی کی بھی کسی حرکت سے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں. وہ بے حوصلہ لوگوں نے کہا بٹھاؤ، یہ کیا باتیں پوچھ رہا ہے ایسی بلا فائدہ باتیں، تو یہ کیا باتیں ہوگی؟ تمہارے کان ہیں، تمہارا ناک ہے، تمہاری آنکھیں ہیں، اس کو بٹھا دو. لیکن اس عالم نے وسعت ظرفی کا ثبوت دیا اور کہا کہ پوچھو جو سوال پوچھنا ہے. تو ہشام پوچھتے گئے کہ تمہارے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ ہیں. کیا کرتے ہو؟ وہ ان سے چھوتا ہوں، پکڑتا ہوں، ان سے کام کرتا ہوں. کہا اچھا تمہارے قدم ہیں، پاؤں ہیں؟ کہا میرے پاؤں بھی ہیں. ان پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا ان پاؤں سے چلتا ہوں، ان پہ کھڑا ہوتا ہوں. کہا اچھا اس کا مطلب تمہارے یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے سے تم یہ سب کچھ کرتے ہو. اب اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا دل بھی ہے؟ ہشام نے پوچھا بتاؤ تمہارا دل بھی ہے؟ کہا میرا دل بھی ہے. کہا دل کس لیے ہے؟ کہا دل ہی تو اصلی چیز ہے. اگر دل نہ ہو تو نہ کان اپنا کام کرے گا، نہ ناک اپنا کام کرے گا، نہ زبان اپنا کام کرے گی، اور نہ آنکھ اپنا کام کرے گی، نہ ہاتھ اور نہ پاؤں، چونکہ سب کی زمان دل کے ہاتھ میں ہے، اگر دل نہ ہو ان میں سے کوئی بھی اپنا کام انجام نہیں دے سکتا، اگرچہ یہ بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن سارا دار و مدار دل کے اوپر ہے۔ تو ہشام نے کہا کہ ایش وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، تجھے اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ تیرے جسم کے اندر اگر دل نہ ہو تو کان بیکار ہے، اگر دل نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے، اگر دل نہ ہو تو ہاتھ بیکار ہے، اگر دل نہ ہو تو پاؤں بیکار ہے۔ جب تیری کائنات اور تیری مملکت کے اندر سارا دار و مدار دل پر ہے تو پھر اتنی بڑی خدا کی کائنات میں یہ مخلوق اگر امام نہ ہو یہ کس طرح سے نظام ہستی چلتا ہے، اگر حجت خدا نہ ہو یہ کس طرح سے عالم چلتا ہے۔ امامت کے بغیر، جس طرح کہا کہ آپس میں دین کو دین سے لڑاتے ہیں، امامت کے بغیر اگر جمعے ہوں جمعے ٹکراتے ہیں، مقابلے میں جمعے پڑھتے ہیں، ضد میں ایک دوسرے کی نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد میں مجالس رکھ دیتے ہیں، ادھر کا لاؤڈ سپیکر ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، ادھر کا ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اگر امامت ہو، امامت تو یہ نہیں سکھاتی کان آنکھ کو نہیں چھیڑتا، آنکھ دیکھا کبھی آنکھ اور کان میں جھگڑا دیکھا کبھی؟ آنکھ کان کو کہے گی آپ مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتی، اور کان آنکھ کو کہے گی آپ مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتی، یا یہ جھگڑا شروع کر دے کہ یا کان ہونا چاہیے یا آنکھ ہونی چاہیے، کان کہے ہم آنکھ نہیں کھلنے دیں گے اور آنکھیں کہیں کہ ہم کان نہیں کھلنے دیں گے، یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ کان کو پتا ہے کہ آنکھ کے بغیر میں بھی بیکار ہوں، اور آنکھ کو بھی پتا ہے کہ کان کے بغیر میں بھی بیکار ہوں، کیونکہ خدا نے دونوں کو ایک پیکر بنا کر خلق کیا ہے، ایک پیکر کا حصہ بنا کر خلق کیا ہے، اور سب کی زمام دل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جب تک دل کے کنٹرول میں ہوں گے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے، کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ اسی طرح دین کی زمام اگر امام کے ہاتھ میں ہو کبھی عبادتیں آپس میں نہیں لڑیں گی، کبھی اہل عبادت آپس میں نہیں لڑیں گے۔ بل امام تمام الصلات، کامل نمازیں، ٹکرے اور ٹھوکرے، نماز کا ایک اثر ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فساد و فحشاء سے روکتی ہے، عزاداری ظلم سے روکتی ہے، ظلم کرنے سے بھی روکتی ہے، ظلم سہنے سے بھی روکتی ہے۔ لیکن نمازیں بھی ہو رہی ہوں فساد بھی ہو رہا ہو، عزاداری بھی ہو رہی ہو ظلم بھی ہو رہا ہو، اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ چیز جو ان کے اندر ہونی چاہیے روح بن کر وہ نہیں ہے، امامت کے ساتھ رابطہ تھوڑا سست ہے۔ اگر یہ امامت کے ہاتھ میں آ جائیں، بل امام تمام الصلاۃ، امام فرماتے ہیں بل امام تمام الحج، بل امام تمام الزکات، کون فرما رہا ہے؟ علی ابن مسر رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ زمام معاشرے کی امامت کے ہاتھ سے لے کر ملوکیت کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور ملوکیت کے ہاتھ سے یزیدیت کے ہاتھ میں جا پہنچی۔ اسی زمام کو یزیدیت کے ہاتھ سے نکال کر امامت کے ہاتھ میں دینے کے لیے عاشورہ برپا ہوا، عاشورہ کا یہی مقصد تھا۔ زمام مسلمین یزیدیت سے لے کر حسینیت کے ہاتھ میں آ جائے، امامت کے ہاتھ میں آ جائے، ملوکیت کے ہاتھ سے نکل جائے، عاشورہ برپا ہوا، کربلا برپا ہوئی، وہ کچھ قربان ہوا، وہ کچھ قربان ہوا کربلا میں، کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا، خدا شاہد ہے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کربلا میں کیا کچھ قربان ہوا۔ جن کا قربان ہوا انہی سے جا کر پوچھیں کیا قربان ہوا، کیا کیا سرمایہ حسین لائے تھے اپنے ساتھ، اور کیا سرمایہ خدا کی راہ میں قربان کیا۔ شب عاشور سید الشہداء نے ایک خیمے میں اصحاب کو اکٹھا کر کے چراغ بجھا کے انہیں کہا کہ دیکھو مجبوری میں کوئی نہ بیٹھا رہے یہاں پر، آزاد ہیں سب، اگر کوئی جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، مجبور نہیں ہے کوئی بھی۔ میں نے بیعت اٹھا لی، حق بیعت اپنا اٹھا لیا، لیکن جب چراغ جلا سب کے سب جانسار موجود تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی، داڑیاں آنسوؤں سے تر، اور رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے امام سے ایک ہی التجا کر رہے تھے، مولا ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے، ہم جانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جانے کے لیے نہیں آئے تھے، ابھی تو ہم نے اپنا عہد امامت نہیں نبھایا۔ امام علیہ السلام نے ان اصحاب کی مدح کی، تحسین کی، مرحبا کہا، اور فرمایا کہ خدا نے جیسے اصحاب مجھے دیے ہیں اسے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، نہ میری جد کو نصیب ہوئے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے، نہ میرے بھیا کو نصیب ہوئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان اصحاب کو ان کا مقام بتایا، مقتل بتایا، کہ کون سا صحابی کہاں شہید ہوگا، اور بہشت میں، جنت میں ان کا مقام بھی بتایا کہ ہر صحابی کا مقام بہشت میں کون سا ہوگا۔ جب سب کا مقام ذکر کر چکے تو آخر میں اسی خیمے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، بچگانہ سی آواز آتی ہے، آواز یہ ہے کہ اے مولا آپ نے سب شہیدوں کا ذکر کر دیا، سب کا تذکرہ کر دیا، سب کا مقام ذکر کر دیا، جنت میں سب کا مقام ذکر کر دیا، مقتل سب کا ذکر کر دیا، آیا مجھے یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے خارج کر دیا، آیا یتیم سمجھ کر رحم آ گیا کہ یہ یتیم ہے اسے صف شہداء میں شامل نہ کیا جائے، فیض شہادت سے کیوں محروم کر دیا؟ اس آواز کو سید الشہداء پہچانتے تھے، کیوں نہ پہچانتے ہو؟ وہ آواز جو صبح و شام حسین کی آغوش ملتی تھی، وہی آواز تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ حضرت قاسم ابن حسن کی آواز تھی، حضرت قاسم کی آواز تھی۔ سید الشہداء نے آواز پہچان لی اور کیا فرمایا، بیٹا قاسم یہ آپ ہو، بیٹا قاسم آپ ہو، میرے بھیا کی نشانی آپ ہو، حسن کے بیٹے آپ شہادت کی بات کر رہے ہو۔ قریب بلا کر سید الشہداء نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے کیا فرمایا کہ قاسم بتاؤ موت کیسے لگتی ہے، موت کیسے پاتے ہو؟ اہل بیت کی تربیت کا اثر یہ ہے، بچہ ہے 13 سال کا بچہ، ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، 13 سال کی عمر میں جواب کیا دیتے ہیں، احلا من الاصل، چچا جان موت آپ کے ساتھ اور آپ کی راہ میں، خدا کی راہ میں شہد سے زیادہ گوارا لگتی ہے، شہد سے زیادہ گوارا ہے موت میرے لیے۔ سید الشہداء نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ ہاں قاسم آپ کا نام بھی شہداء کے اندر موجود ہے، آپ بھی شہداء میں داخل ہو۔ پھر کیا فرمایا، آپ بھی شہید ہو جاؤ گے اور آپ کے علاوہ باقی بھی بہت سارے شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا جناب علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ جب حضرت علی اصغر کا نام آیا تو جناب قاسم پوچھتے ہیں کہ مولا اکبر تو شہید ہو جائیں گے، میدان میں جائیں گے، لیکن اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے، اصغر کیوں شہید ہو جائیں گے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں اصغر کو لے کر پانی پلانے جاؤں گا، اصغر کو پانی پلانے جاؤں گا، تیر ستم اصغر کے گلے میں لگے گا، تیر ستم اصغر کی پیاس بجائے گا، اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ قاسم جب مطمئن ہو گئے کہ میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے تو وہ صبح کا منظر آ گیا کہ جب سید الشہداء علیہ السلام مقتل سے ایک ایک کر کے لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، گنج شہداء میں رکھ رہے ہیں، گنج شہداء میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، کہیں پر اصحاب با وفا پڑے ہیں، کہیں بنو ہاشم پڑے ہیں، ایک لاش جو سید الشہداء اٹھا کر لائے وہ کون سی لاش تھی؟ اپنے لخت جگر کڑیل جوان حضرت علی اکبر کی لاش تھی۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو لا کر خیمے میں گنج شہداء میں رکھ کر بیبیوں کو کہتے ہیں کہ او بیبیوں شبیہ رسول کی زیارت کر لو، او بیبیوں شبیہ رسول دیکھ لو، بس آخری زیارت کر لو، بیبیاں آ جاتی ہیں حضرت علی اکبر کے لاش کے پاس آ کر زیارت شروع کرتی ہیں، بیبیوں نے نوحہ شروع کیا، بیبیوں نے ماتم و عزاداری شروع کی، سید الشہداء گنج شہداء سے روتے ہوئے جب باہر آتے ہیں، آنسو بہا کے جب باہر آتے ہیں، باہر عجیب منظر نظر آتا ہے۔ کیا منظر ہے؟ جناب قاسم آ کر بامولا کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں، اپنے چچا کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان اب تو بھیا اکبر بھی شہید ہو گئے، اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اب ذرا جلدی اجازت دیجئے کہ اب یہ جان سینے میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب میں زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ قاسم آپ تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، مجھے جب شوق پیدا ہوتا تھا اپنے بھیا کی زیارت کا، قاسم میں آپ کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آپ بھی جا رہے ہو میدان میں، قاسم مجھے تنہا نہ چھوڑو، اکبر چلے گئے، اصحاب با وفا چلے گئے، قاسم رک جاؤ۔ لیکن قاسم نے رونا شروع کر دیا، ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے، ٹانگوں سے لپٹ کر گڑ گڑا کے اجازت مانگنا شروع کی، اور مولا نے کیا فرمایا، قاسم اگر جانا ہی ہے میدان میں تو جو پہلے بیبیوں سے جا کر رخصت ہو لو، پہلے بیبیوں سے جا کر ودا ہو لو۔ جناب قاسم خیموں میں جاتے ہیں، چہرے پر تبسم ہے، چہرے پر تبسم دیکھ کر بیبیاں سمجھ جاتی ہیں کہ یہ تبسم کس بشارت کا ہے، ابھی قاسم بولے بھی نہیں بیبیوں نے رونا شروع کیا۔ بیبی کیا فرماتی ہے کہ اکبر پہ رونے والی بیبیوں ذرا قاسم کو دور لو کہ قاسم بھی جا رہے ہیں۔ قاسم نے فرمایا کہ ہاں مجھے چچا نے اجازت دے دی، مجھے بشارت شہادت مل گئی ہے، میں میدان جنگ میں جانے والا ہوں۔ سید الشہداء حضرت عباس کو فرماتے ہیں کہ میرے بھیا کی نشانی کو ذرا جنگ کے لیے تیار کر لینا۔ حضرت عباس جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، کیسی تیاری ہوتی ہے، 13 سال کا بچہ ہے، حضرت عباس ایک زرہ اٹھا کر پہناتے ہیں، وہ زرہ بڑی ہے، بچہ چھوٹا ہے، نیزہ ہاتھ میں دیتے ہیں، نیزہ بہت بڑا ہے، بچہ چھوٹا ہے، ایک خود سر پہ رکھتے ہیں، خود جنگی بڑا ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ اس جنگی سامان کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھ کر مقتل کی طرف جاتا ہے تو ایک لائن روایت کرتا ہے لشکر دشمن سے، کہتا ہے کہ جب جناب قاسم خیام حسینی سے باہر نکلے تو ہمیں ایسے محسوس ہونے لگا کہ دن کو چاند طلوع ہو گیا ہے، کربلا کے میدان میں صبح عاشور دن کو چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ چاند جیسی صورت جب آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لائن بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو حسین کی مظلومیت کا کیا عالم ہو گیا کہ یہ چاند جیسی صورتیں اب مقتل میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس لائن نے کیا کہا، کہا کہ میں اس بچے کو ماروں گا، اس بچے کو میں شہید کروں گا۔ میں نے کہا لائن ایسی چاند جیسی صورتیں، ایسے پھول جیسے، ان کو تو مارا نہیں جاتا، ان کو نہیں مارا جاتا، تیرا دل کتنا سخت ہوگا کہ جب تو اس بچے کو قتل کرے گا۔ یہ لائن اٹھ کے نیزہ لے کے چلا جاتا ہے۔ جناب قاسم نے جنگ شروع کر دی، جنگ کرتے کرتے مقاتل میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم نے 36 جہنمیوں کو واصل نار کیا، لیکن جب جہنمیوں نے دیکھا کہ یہ حسن کا بیٹا اگرچہ قد میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، لیکن عجیب شجاعت سے لڑ رہا ہے، عجیب شجاعت سے لڑ رہا ہے، کوئی سامنے سے جرت نہیں کرتا حملے کی، یہ لائن ایک جگہ کمین لگا کر بیٹھتا ہے۔ کمین لگا کر جب حضرت قاسم وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت قاسم کا گھوڑا گزرتا ہے، نیزے کا ایسا وار کرتا ہے کہ ایک دفعہ آواز آئی، الیہ الیہ یا اما، چچا جان آئیے چچا، آپ کے بھیا کی نشانی مقتل میں گر گئی ہے۔ اللهم صل على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.